بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لسبيري كتاب كشرح كدرس جارية رهن بات كرد بيش الدرس من विरासत के अहकाम और मसाइल पॉइंट नंबर 477 पर पहुँचे। यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लगी है, रुके, क्योंकि ये अवल के मसले जो हैं ये इस बाब के सबसे मुश्किल मसाइल में से हैं। मैं कोशिश करूँ कि आसान तरीके से इस मसले को बयान करूँ, और मैं फिर से जो आपको एक पेपर देते पिछले दर्स में जिसमें ये टेबल बने हुए हैं जो किताब में लिखे उसी के ताल्लुक से इस तरतीब से ये लिखा है, मैं फिर से आसानी के लिए बात करता हूँ। फिर आखिर में जब पूरा कर लेंगे इसमें दोबारा यहाँ से पढ़ूँ। इस किताब से पिछले दर से पढ़ चुके थे दो मरतबा, तो मिसाल से बात मैं शुरू करता हूँ। इस मिसाल को फिर हम आगे लेके जाएंगे, उस अवल को इसमें शामिल कर देंगे। अवल मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि जो मसले हैं, असल मसला जो है, यानी आप जब हिस्से जो हकदार हैं, जो हिस्सेदार जब उनको हिस्सा देते हैं बग़ैर इशारे के, जब आप हिस्सा देते हैं तो इसको कहते हैं असल मसला। असल मसला जो है बाज़ औक़ात कम पड़ जाता है, हिस्सेदार के हिस्से ज़्यादा हो जाते हैं। इस सूरत में क्या करना चाहिए? अगर एक को ज़्यादा देते दूसरे को कम करते तो नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। तो उसे शरीयत ने अवल के मसले में सबको बराबर की कमी उसके हिस्से के मुताबिक दी है। अगर कमी कोई हो नहीं तो सबको होगी। तो मिसाल से मैं दर्स का आगाज़ करता हूँ, एक मिसाल फिर मिसाल आगे बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले मिसाल है मसला आदिला की, यानी आदिला कि उसमें सब बराबर होके ख़त्म हो गया है। सलाम रहमतुल्लाह। एक औरत मर गई, उसने पीछे एक खाविंद और एक बहन, सगी बहन छोड़ा है। ये उख्त बग़ैर उम से मुराद सगी या सौतेली बहन बाप की तरफ से, ठीक। शोहर कितना मिलेगा? शोहर को आधा, क्योंकि औलाद नहीं है। बहन को कितना मिलेगा? आधा, ठीक है ना, क्योंकि औलाद भी नहीं है और असल वारिथ जो है बाप भी नहीं है। अच्छा, ऐसी सूरत में अब आधा खाविंद को आधा बहन को बराबर हो गया। अब अगर दो बहनें होती तो क्या होता? हो सकता है कि नहीं? एक औरत मर गई है और उसका एक खाविंद है और दो बहनें हैं, लिगैरी उम, माँ की तरफ से नहीं, सगी बहनें हैं या बाप की तरफ से दो बहनें हैं। अब तकसीम कैसे करेंगे? शोहर कितना मिलेगा? अब सबको समझ आएगी ना, पिछले दर्स में यही वाजिब दिया था, आपने याद करना है। अब याद तो कर लिया ना, अब आसानी है आगे बात करना ना। पिछले दर्स में सिर्फ ब्रेक लगी थी कि हमें याद नहीं था हमें, अब 7 दिन हमें मिले याद करने के लिए, याद हो गया। चलो अभी देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी पेपर कोई मसला नहीं है, हाफ़िज़ा कमज़ोर हो जाता है, तेज़ हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। पेपर देखें आप, मसला नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इस ऐसी सूरत में अगर आधा खाविंद को देते हैं तो दो तिहाई दो बहनों को बचता नहीं है।
सगी बहन को दो तिहाई देना पड़ता है,
दो दे देना पड़ता है, क्योंकि दो से ज़्यादा हैं, दो या दो से ज़्यादा हो तो दो तिहाई देनी पड़ती है। एक हो तो आधा, पिछली मिसाल में गुजर गया आदिला में। अब आइला का जो पहला मसला है आइला, अब वो ये है कि अगर खाविंद के साथ दो बहनें हों लिगैरी उम, अब दो तिहाई दो बहनों को देते तो खाविंद को आधा नहीं दे सकते। तो ऐसी सूरत में क्या हो? कमी होगी, हिस्सेदारों के हिस्से ज़्यादा हो गए, असल मसला कम हो गया है। अब क्या करें? अब हिस्से जो देंगे सबको बराबर देंगे, बराबर एतबार से, यानी कमी बराबर सबको होगी। तो कैसे होगा? हम ये कहेंगे कि असल मसला कितना है, मैंने कहा था कायदा, जब आधा हो और उसके साथ दूसरे, क्योंकि दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं फ़राइद के, एक में आधा, एक चौथाई, आठवां हिस्सा 1/8, दूसरे में 2/3, 1/3, 1/6। कायदा ये बयान किया था अगर एक ग्रुप में आधा हो 1/2 हो तो दूसरे में कोई भी हो तो 6 होगा असल मसला। ये कायदा याद रखिए, बड़ा आसान है। अगर एक में 1/2 हो पहले ग्रुप में جو اصحاب فرائض ہیں, اور اس مثال میں کون ہے؟ خاوند ہے, اس کو 1/2 ملے گا نا. دوسرے گروپ میں سے 2/3, 1/6 کوئی بھی ہو, تو اصل مسئلہ جو ہے وہ کتنا ہے؟ 6 ہے. اب اس مثال میں کون سی ہے؟ 2/3, دو بہنیں ہیں, کتنا ہوگا؟ اصل مسئلہ 6 میں سے ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی 3 خاوند کو اور 3 دو بہنوں کو, آدھا ہے. لیکن دو نہیں, ہمیں 4 دینا چاہیے, 6 میں سے 4 دو تہائی بنتا ہے, آئیے سمجھ. تو 6 میں سے اگر 4 دو بہنوں کو دیتے تو خاوند کو تو 2 ملتے ہیں, 6 میں سے کم پڑ گیا کہ نہیں؟ 1/3 بنتا ہے نا, جبکہ ہم نے کتنا دینا ہے؟ 1/2, آدھا دینا ہے. اس سے اول کہتے ہیں ہم لکھیں گے 6 تعول الى 7, ٹھیک ہے نا. اب ہم اس کو جو 6 تھے اس کو جو حصے 7 حصے کر کے 7 میں سے 3 خاوند کو دے دیے, 4 دو بہنوں کو دے دیے, اصل 6 ہے. 6 میں سے 3 کتنے دیے؟ خاوند کو دے دیا نا. 6 میں سے 3 آدھا ہے نا, ٹوٹل ہم نے کتنے دیں؟ 3 اور 4. جب ہم 3 دے دیتے ہیں خاوند کو, آدھا ہو گیا. جب 2/3 دے دیتے دو بہنیں کو, 4 مل گئے, تو اس لیے سب میں کمی برابر ہوئی, اور اسے کہتے ہیں 6 تعول الى 7, ٹھیک ہے. اگلی مثال میں دیکھیں آپ, اب خاوند ہے, ایک بہن ہے, آدھا ہو گیا نا. اس میں اب ماں کو شامل کر دیں, بہن کو نکال کے دوسری بہن کو اس میں ماں کو شامل کر دیں. خاوند کا کتنا ہے؟ آدھا, اور ماں کا 1/3, کیونکہ اولاد نہیں ہے, اور بہن کا آدھا. ایک بہن ہے نا, اب میرے ساتھ چلیں تاکہ حاضر دماغ رہیں, چائے پینے تو پی لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جی لکھیے, دوبارہ لکھیے, نہیں آپ ساتھ پیپر بھی لکھا ہوا ہے, یہ جو آپ کو دیا ہے نا مثال آپ کے سامنے ہے, یہ اسی سب کے پاس ہے نا, یہ جو پچھلے درس میں دی ہے ٹیبل جو آپ کے سامنے ہے, اس میں دیکھیے آپ. 7 والی مثال نہیں, اس نے میں ذکر نہیں کیا. اب 8 والی مثال دیکھیں, مثال نمبر 1. اب خاوند زوج, اخت لغیر ام, اور ام خاوند کو آدھا, اخت لغیر ام کو آدھا, اور ام ماں کو 1/3, کیونکہ اولاد نہیں ہے. اب اصل مسئلہ کتنے میں سے ہے؟ ایک گروپ کا آدھا ہے, دوسرے گروپ کا 1/3 ہے, اصل مسئلہ 6 سے ہے. اچھا 6 میں سے اب ہم نے آدھا دینا خاوند کو 3, آدھا دینا ایک بہن کو 3, اور ماں کو دینا ہے 1/3 یعنی 2, تو کتنی بنتا ہے؟ 3 اور 3 6 اور 2 8, تو 8 حصے کرنے پڑیں گے تاکہ ان سب کو اپنا اپنا حصہ دے دیا جائے. اس لیے کہتے ہیں اصل مسئلہ 6 تعول الى 8, یہ سمجھ. یہ پہلی مثال ہے. اس کے ساتھ اس جیسی اور مثال جو ہے جس میں 6 ہے, تعول الى 8, 6 اول 8 کی طرف ہوتا ہے. اب ماں کے ساتھ جو ہے ایک اخلی ام شامل کر دیں. اب اخلی ام آ جائے ماں کی طرف سے, سوتیلا بھائی آ جائے یا بہن آ جائے, تو 1/6 لے گا اور ماں 1/6 لے گی, یہ سمجھ. تو ایسی صورت میں خاوند کو آدھا, ایک بہن کو آدھا, ماں کو 1/6, اور سوتیلا بھائی ماں کی طرف سے 1/6, تو 1/3 کو ہم نے 2 میں تقسیم کر دیا, ماں اور سوتیلا بھائی ماں کی طرف سے, باقی تو وہی ہے نا. تو یہ بھی 6 تعول الى 8 ہو گیا, ٹھیک ہے. یہاں تک پچھلے درس میں تو آسان تھا, آگے پھر گڑبڑ ہوئی تھی. اب اس کو ہم نے کہہ رہے ہیں تعول الى 9, کیونکہ شیخ صاحب نے کیا کہا ہے کہ جو 6 کا اصل ہے اس میں جو عول ہوتا ہے وہ 4 قسم کا ہوتا ہے, 7 8 9 10, ٹھیک ہے نا. 6 کا جو ہے, اب 7 کا مثال دے دی میں نے, 8 کی دے دی, 9 کی مثال. اب اس میں جو ہے مثال نمبر 3, اس میں آپ 2 اخلی ام کر لیں. ایک اخلی ام تھا نا ابھی پیچھے, شوہر وہی ہے, ایک بہن بھی وہی ہے, ماں بھی ہے. اب 2 بھائی ہیں اگر سوتیل بھائی ماں کی طرف سے, کتنا لیں گے؟ فم شرکا فی الثلث, 1/3, ماں 1/6. اب دیکھیں خاوند کا آدھا 1/2, بہن کا 1/2, ٹھیک ہے نا, ماں کا 1/6, دو بھائیوں کا ماں کی طرف سے 1/3. اب اگر 6 میں سے, اصل مسئلہ 6 ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا خاوند کو 6 میں سے آدھا 3, بہن کو 3, ماں کو 1/6, 1 6 میں سے, اور دو بھائیوں کو ماں کی طرف سے 2, تو 3 اور 3 6, دو اور ایک تین، چھ اور تین نو، تو ستہ تعول الى تسعہ. ٹھیک ہے، اتنا تک سمجھ آئیے؟ نہیں آئیے. خاوند ہے، بہن ہے، آدھا اور آدھا آدھا لے لیا ہے. خاوند آدھا کیوں لے رہا ہے؟ خاوند کو آدھا کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہن کو آدھا کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ اولاد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اور ایک بہن ہے، دوسری بہن نہیں ہے. دوسری بہن ساتھ ہو تو دو بٹا تین ملتا. ٹھیک ہے، یعنی یہ شرطیں جو ہیں، کب ایک بہن، کب بہن آدھا لے گی. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ ایک ہو. دوسری شرط اولاد، دوسری بہن نہ ہو. تیسری شرط اولاد نہ ہو. چوتھی شرط باپ نہ ہو. ایسے ہے نا؟ تو یہاں پر دیکھیں، خاوند کا آدھا کیونکہ اولاد نہیں، بہن کا آدھا کیونکہ نہ باپ ہے، نہ اولاد، نہ بیٹا ہے، نہ دوسری بہن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں پھر ماں ہے. ماں اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو ایک بٹا تین لے گی. اگر اولاد ہے ماں کی طرف سے، ستیلے بہن بھائی، اور ایک ہے تو ایک بٹا چھ لیں گی. ماں سے ایک بٹا چھ لیں گی اور ماں ایک بٹا چھ لے گی. ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ دو کر لیں، ماں کی طرف سے دو ستیلے بھائی، یہ دو ستیلی بہنیں، کتنی ہو جائے گا؟ وہ ایک بٹا تین لے گا، ماں کا ایک بٹا چھ ویسے رہے گا. اتنا تو یاد کرنا چاہیے تھا، یہ پچھلے درس کا واجب دیا تھا میں نے. جو ساتھی پریشان ہو، ان کو پریشانی ہونا چاہیے، یہ آپ کو یاد فنگر ٹپ سے کرنا ہے، اور کوئی چارہ نہیں ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. اس کا کوئی اور طریقہ یاد کرنے کے علاوہ مجھے بتائیں؟ یاد کرنا پڑے گا نا. یہ ایک اور طریقہ یاد کرنے کا، یا اس کا حل کا کوئی اور طریقہ ہے؟ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب آدھا ملے گا، کب دو بٹا تین ملے گا، کس کو ایک بٹا چھ ملے گا، کس کو ایک بٹا آٹھ ملے گا، کب ملے گا، کیسے. یہ تو یاد کرنا ہے یار، سب اپنے یاد کرنا ہے. یہ اگر یاد نہیں کہ تب بھی آپ یاد کر لیں، کیونکہ آپ نکلیں گے نہیں اس معمے سے جب تک آپ یاد نہیں کریں گے. اور یاد میں کروا نہیں سکتا آپ کو، میں دماغ میں کوئی پھونک نہیں مار سکتا آپ کے. وہ تو آپ نے خود یاد کرنا ہے نا. اچھا، اب مثال نمبر چار، آپ نے ایک کام کرنا ہے. جو اخت ایک تھی نا، آدھا مل رہا تھا، اس کو دو کر دیں آپ. یعنی ایک عورت مر گئی، اس کے خاوند ہے، دو بہنیں ہیں، غیر ام، سگی بہن یا باپ کی طرف سے سوتیلی بہن جو ہے، ماں ہے، اور دو بھائی ہیں ماں کی طرف سے سوتیلے بھائی. اب دیکھتے ہیں اسے، اصل مسئلہ کتنے کا ہے؟ کیوں چھ کا ہے؟ کیونکہ ایک طرف سے ایک بٹا دو ہے، دوسری طرف سے کوئی بھی ہو، دوسری طرف سے اس میں کون ہے؟ دو بہنیں دو بٹا تین، ماں ہے ایک بٹا چھ، اور دو بھائی ماں کی طرف سے ایک بٹا تین. تو اس گروپ کے تقریباً تینوں ہی آ گئے ہیں، دوسرے گروپ کے تینوں آ گئے نا، دو بٹا تین، ایک بٹا تین، ایک بٹا چھ. ٹھیک، تو اس گروپ، پہلے گروپ کا ایک بٹا دو ہے، تو اصل مسئلہ چھ سے ہے. اب چھ میں سے جو آدھا ہے، تین خاوند کا، شوہر کا، دو بٹا تین دو بہنوں کا، ٹھیک ہے نا، چار ہو گئے، ایک حصہ ماں کا، ٹھیک ہے نا، اور تین حصے جو ہے دو حصے، ایک بٹا تین، وہ دو بھائی جو ہیں ماں کی طرف سے، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ دس. عجیب سی بات ہے، اصل مسئلہ چھ ہے اور دس حصے بن گئے ہیں، تو کیسے کریں گے؟ اب اسی تناسب میں سب میں کمی آئے گی. ٹھیک ہے نا، اسے کہیں گے ستہ تعول الى عشرہ. ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے. یہاں تک رکے تھے پچھلے درس میں، اب بارہ کا ہم نے دوسرا جو ہے مثال ہے، ابھی میں کرتا کلاس ورک میں، ہوم ورک نہیں دیتا میں، اس کے بعد ابھی میں نے شروع کرنا ہے، ادھر بیٹھ کے یاد کرنا ہے. ابھی انشاءاللہ آپ سمجھ آ جائے گی. مجھے یہی پتہ ہے کہ آپ انہیں یاد نہیں کیے. جس کو دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ کب آدھا، کب ایک بٹا چھ، کب ایک بٹا آٹھ، کب ایک بٹا دو، یہ سب، یہ جیسے انسان چکرا جاتا ہے نا، یہ وہی ہو رہا ہے. آپ فکر نہ کریں، آہستہ آہستہ چلے آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ہمارے ذات بندہ کو جزائے خیر دے، میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کافی کوشش کر رہے ہیں، ایک ہی پیج میں، یہ دو پیجز ہیں تقریباً، اس میں یہ پورا تفصیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ تیار کر رہے ہیں کہ آدھے کے حقدار کون ہیں، اس میں جو پانچ لوگ ہیں سب کون ہے، کیوں ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، ساری شرطیں، اور دلیل کیا ہے. یعنی آپ کو حلوہ دے رہے ہیں پکا ہوا. اب یہ بھی نہ کھائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگلے درس میں دینا آج چاہیے تھا، لیکن اس میں دو ایک دو چیز رہ گئی ہے. اس میں ایک انگلش کا وہ کرنا ہے پورا، اس میں دونوں ہے، اردو بھی انگلش بھی ہے. ہمارے بادشاہ تھے، اردو نہیں آتی، اس لیے انگلش بھی کر دیا, اللہ کو جزائے خیر دے, تھوڑا سا ویریفیکیشن کرنی ہے, تھوڑا سا اس کو بہتر کرنا ہے, پھر ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس بھی. وہ پیپر آپ سمجھے کہ وہ آپ کو یہاں پر دل و دماغ میں اتارنا چاہیے. آپ صبح اٹھ کے نا فجر کی نماز اذکار کے بعد نا اس کو دیکھ کے پڑھا کریں, ٹھیک ہے نا, پھر آپ کو یاد ہو جائے, کیونکہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے, ابھی کچھ درس باقی ہیں ریاست حکام مسائل کے, تو ہر درس میں نے اس سوال کرنا ہے. ہاں جی بتائیں, ایک عورت مر گئی, اس کے خاوند ہے, دو بیٹیاں ہیں اور ماں ہے, آپ کو فنگر ٹپس پہ آنا چاہیے, جبکہ مثال یہاں پہ آلریڈی موجود ہے, فنگر ٹپس سے آپ کو یاد ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اول جو ہے اس سے خارج نہیں ہے, اس پیپر سے پورا اول جتنے بھی ہے یہی ہے, چھ میں ہوگا, بارہ سے ہوگا یا چوبیس سے, تو چھ کے جو یہ چار ہیں, سات آٹھ نو دس, ٹھیک ہے, اب جو بارہ ہے, اصل مسئلہ بارہ کا ہوگا, وہ تیرہ پندرہ اور سترہ میں ہوتا ہے, تین میں اول ہوتا ہے, بارہ کا جو اول ہے وہ تین میں ہوتا ہے, یا تو تیرہ ہوگا یا پندرہ ہوگا یا سترہ ہوگا, اور جو چوبیس اس کا ایک ہی اول ہے, ستائیس کا بس, تو اول سارے کا سارا پورا جو پورے فقہ میں ہے وراثہ احوال مسائل میں وہ اس ایک پیپر میں سمیٹ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اب آتا ہے اگلی مثال میں, مثال نمبر پانچ, خاوند ہے, ماں ہے اور دو بیٹیاں ہیں, عورت مر گئی ہے, اس کا ایک خاوند ہے, وارث جو ہے ماں ہے اور دو بیٹیاں ہیں, خاوند کو کتنا ملے گا؟ ایک بٹا چار, کیونکہ بیٹیاں ہیں, اولاد ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, دو بیٹے کو ملے گا دو بٹا تین, کیونکہ دو ہیں, ایک ہوتی تو آدھا, دو یا دو سے زیادہ ہو تو دو بٹا تین, اور ماں کو ایک بٹا چھ, کیونکہ جمع الاخوہ والاخوات, اس کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں, تو اس کو ایک بٹا چھ ملے گا. اگر اولاد نہ ہوتی تو ایک بٹا تین, اگر اولاد ہے ماں کی طرف سے, اگر سوتیلی بہن ہے تو اس میں ایک کافی ہے اس کے حصہ لینے کے لیے. اگر جم اگر سگے یا بہن بھائی یا سوتیلی بہن بھائی باپ کی طرف سے, اس میں جم کا ہونا لازمی ہے. اگر ایک ہوتا نا یہاں پہ, تو ماں کو ایک بٹا تین ملتا اور باقی اس کو ملتا, کیونکہ یہ عصبا میں سے, اور اخلی جو ہے وہ عصبات میں سے نہیں ہے, وہ باقی نہیں لیتے, وہ اپنا حصہ لیتے, صاحب الفرائض میں سے ہیں. یہ فرق ہے ماں اور بھائیوں اور بہنوں کے تعلق سے, یہ فرق جان لیں آپ. ماں ایک بٹا تین لے گی جب اولاد نہ ہو اور نہ ہی بہن بھائی ہوں. بہن بھائی سے کیا مراد ہے؟ تین قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں, یا سگے بہن بھائی, یا سوتیلے باپ کی طرف سے, یا سوتیلے ماں کی طرف سے, کوئی چوتھی آپشن ہے نہیں ہے. اگر سوتیلے بھائی بہن ماں کی طرف سے ہوں تو ایک کافی ہے ماں کا حصہ کم کرنے کے لیے, ایک بٹا تین سے ایک بٹا چھ ہاتھ تک ایک کافی ہے. فقط لو اخن او اختن, یہی ایک کا ذکر ہے, تو کتنے لیں گے؟ السدس, اور اگر اس سے زیادہ ہوں شرکاء فی الثلث, ٹھیک ہے. تو ماں جو ہے ماں کا حصہ کم ہوتا ہے, ماں کے طرف سے سوتیلے بہن بھائی اگر ایک بھی ہو, اگر سوتیلے بھائی بہن سگے ہوں یا باپ کی طرف سے ہوں, پھر اگر ایک ہوگا تو ماں کو ایک بٹا تین ویسے ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اخوہ سے مراد اخ نہیں اخت نہیں, اخوہ جمع ہے, تو جمع سے دو یا دو سے زیادہ ہوں, سگے بہن بھائی یا سوتیلے باپ کی طرف سے, اگر ایک ایک سے زیادہ ہے تو ماں کو ایک بٹا چھ ملے گا اور ان کو ایک باقی ان کو ملے گا, اور اگر ایک ہے تو ماں کو ایک بٹا تین وہی ملے گا اور باقی ان کو ملے گا. یہ فرق جان لیا نا؟ چلیں اب آتے ہیں. اب خاوند ہے, ماں ہے اور دو بیٹیاں ہیں, خاوند کو ایک بٹا چار, ماں کو ایک بٹا چھ, اور دو بیٹے کو دو بٹا تین. اصل مسئلہ کتنے کا ہوگا؟ اب ایک بٹا چار ایک طرف سے ہو اور دوسری گروپ میں سے کوئی بھی ہو تو اصل مسئلہ بارہ سے ہے. یہ قاعدہ یاد کرنا ہے, میتھمیٹکس میں قاعدہ یاد کیا تھا, جبرا کا یاد کیے تھے نا بچپن میں, اب یہ ہم یہ یاد کر لیں آپ. لوجک ضربے دیں, لوجک کہیے ضرب دیں, یہی آئے گا, یہ فاسٹ ہے, یوں کر رہے ہیں آپ, یہ قاعدہ ہے بس, آسانی سے, ٹھیک ہے. یہ فارمولا تو آپ نکال سکتے ہیں, کل یہ یاد کریں آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اب آتے ہیں خاوند, کیونکہ اولاد ہے تو ایک بٹا چار, اب یہ تین مثال آئے گی نا اول کی بارہ کی, تو خاوند اولاد لازمی ہوگی, آسان ہے نا. اب یہ دیکھتے ہیں فرق کہاں پہ پڑتا ہے. اب خاوند کو ایک بٹا چار, ماں کو ایک بٹا چھ, دو بیٹوں کو دو بٹا تین, اصل مسئلہ بارہ سے ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر دیکھیں بارہ میں سے ایک بٹا چار کتنا ہے؟ تین. ایک بٹا چھ ماں کے لیے دو, دو بیٹوں کے لیے دو بٹا تین, بارہ میں سے آٹھ. اب اس کو اگر سم کریں جمع کریں تو آٹھ تین اور دو، تین دو اور آٹھ تیرہ بنتے ہیں، تو ہم حصے کتنے کریں گے؟ تیرہ حصے کریں گے. تو خاوند کو تین مل گیا، دو بیٹے کو دو، اور دو بیٹے جو ان کو آٹھ، اور ماں کو دو حصے، تو اثنا عشر تعول الى ثلاثة عشر، بارہ ہے عول تیرہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اب اسی مثال میں باپ کو شامل کر دیں. بس ایک عورت مر گئی، اس کا خاوند ہے، ماں ہے، دو بیٹے ہیں اور باپ بھی ہے. اب آپ نے ایک بٹا چھ اس میں زیادہ کر دیا ہے، کیونکہ اولاد ہے تو باپ کو کتنا ملے گا؟ ایک بٹا چھ. خاوند کو ایک بٹا چار، ماں کو ایک بٹا چھ، دو بیٹے کو دو بٹا تین، اور باپ کو ایک بٹا چھ. یہ سمجھ. اب اصل مسئلہ کتنا ہے؟ بارہ تعول الى خمسة عشر، پندرہ. پندرہ کیسے؟ اب دیکھیں، اب بارہ میں سے جب دینے خاوند کو ایک بٹا چار تین حصے، ماں کو ایک بٹا چھ دو حصے، دو بیٹے کو دو بٹا تین آٹھ حصے، اور باپ کو ایک بٹا چھ دو حصے، اب کتنی ہو گئے؟ پندرہ. اس کو کیلکولیٹ کر پندرہ بنتے ہیں، تو یہ بارہ ہے تعول الى پندرہ. اگلی مثال میں اسی میں صرف دو بیٹے، دو بہنیں لغیر ام، اختان لام، وہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں یہ غلطی ہوئی یہاں پہ، کیونکہ اس میں اختان اختان لام اختان لغیر ام اولاد نہیں ہے، اس لیے اس نے ون بٹا چار کر دیا. آپ اس مثال کو دیکھیں نا، اگر اس میں اس کو چھوڑیں جب یہاں پہ لکھی ہے، اس میں دیکھیں، اسی مثال میں اخت لام، اس میں ایک بٹا چھ شامل کرنا ہے، اگر اس میں اخت لام کر دیں تو نہیں ملے گا، اس کو دو بٹا تین مل گیا نا، اخت لام کو کچھ نہیں ملے گا، حجب بیٹی نے حجب کر دیا ہے، دو بٹا تین لے گیا نا. اب دیکھیں مثال نمبر سات، دو بیویاں ہیں یا ایک بھی ہوتی، کیونکہ شرکا ہوتی ہے نا، شریک ہو جائے گی نا، ایک یا دو، ایسے کنفیوژن کے لیے. اچھا ہاں، وائف بیوی، ایک یعنی ایک شوہر مر گیا، ایک شخص مر گیا، اس کے بیوی ہے، دو بہنیں ماں کی طرف سے، دو بہنیں ہیں لغیر ام، سگی بہنیں یا باپ طرف سے سوتیلی بہنیں، اور ایک ماں ہے. اب کیسے کریں گے؟ دو بیویاں یا ایک بیوی ہو، جب اولاد ہو تو کتنے لے گی؟ یا اولاد نہ ہو، اولاد نہیں ہے نا اس میں نا، بیٹی نہیں ہے اس میں، کتنا لے گی؟ ایک بٹا چار. ٹھیک ہے، اختان لام دو ہیں، ماں کی طرف سوتیلے بہنیں، ایک بٹا تین، ہم شرکاء فی الثلث. اختان لغیر ام دو سگی بہنیں ہیں، دو بٹا تین، ٹھیک ہے نا، اور ماں ایک بٹا چھ، ٹوٹل کتنی ہے حصے؟ نہیں ٹوٹل بارہ ہونا چاہیے نا. اصل مسئلہ کتنے کا ہے؟ ایک گروپ کے ایک بٹا چار ہے، دوسرے گروپ کا کوئی بھی ہو تو اصل مسئلہ بارہ سے ہوگا، تو بارہ اصل حصے کتنے بن رہے ہیں؟ کیلکولیٹ کریں، سترہ بن رہے ہیں، تو یہ بارہ تعول الى سبعۃ عشر. ٹھیک ہے نا، آخری مثال، شوہر مر گیا، اس کی ایک بیوی ہے، ماں ہے، دو بیٹیاں ہیں اور باپ اور باپ ہے. ہم نے چوبیس کا مسئلہ کر رہے ہیں نا، ستائیس کا عول کرنا ہے. چوبیس کب ہوگا؟ جب اس طرح ایک طرف آٹھ ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایک بٹا آٹھ. ایک بٹا آٹھ کب ہوگا؟ جب ماں ہو، جب بیوی کے ساتھ اس کی اولاد ہو. ٹھیک ہے، اب ایک بٹا آٹھ بیوی کے لیے، ماں ایک بٹا چھ کیونکہ دو بیٹیاں ہیں، دو بیٹے کو دو بٹا تین اور باپ کو ایک بٹا چھ، کیلکولیٹ کریں، ستائیس بنتے ہیں. چوبیس تھا، ستائیس بنتے ہیں. اصل مسئلہ چوبیس کا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک گروپ کا ایک بٹا آٹھ ہے، دوسرے کا کوئی بھی ہو تو چوبیس ہے، یہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے نا، اب چوبیس میں سے ایک بٹا آٹھ، آٹھواں حصہ تین بنتے ہیں، تین حصے، ماں کا ایک بٹا چھ چھٹا حصہ، چار حصے بنتے ہیں، دو بیٹوں کے دو بٹا تین سولہ حصے بنتے ہیں، اور باپ کا ایک بٹا چھ چار حصے بنتے ہیں. اب اس کو سم اپ کریں، جمع کر کتنے بنتے ہیں؟ ستائیس. ستائیس تو اربع وعشرین تعول الى سبع وعشرین. یہ ہے العول کا مسئلہ. اب کتاب سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کو میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اسی آسان ہے. پھر پڑھتے پوائنٹ نمبر 470، واجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعض بعضا عالت بقدر فروضهم. سي بهني مثال، فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم أصلها ستة تعول وتعول لثمانية. يجو مثال آپ کو اسم میں دی ہے، خاوند ہے، ماں ہے اور بہن ہے لغیر ام، ایک خاوند کو آدھا اور اخت لغیر ام کو آدھا، ماں کو ایک بٹا تین، تو ٹوٹل ہوئے آٹھ حصے، دینے چھ ہیں. دوسری مثال، فإن كان لهم أخ لأم، اگر بھائی ہو ماں کی طرف سے تو پھر ماں کا جو ایک بٹا تین ایک بٹا چھ میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اخ لأم جو ہے ایک بٹا چھ لیتا ہے، تو ایک بٹا چھ سوتیلا بھائی ماں کی طرف سے، اور ماں کا جو ایک بٹا تین تھا کم ہو کے ایک بٹا چھ ہو جائے گا. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ چھ ہے. تعول الى ثمانیہ یہ آٹھویں کی دوسری مثال ہے، ٹھیک ہے. تیسری مثال، فإن كانوا اثنين حالت لتسعة، اگر دو بھائی ہو ماں کی طرف سے تو کتنا لیں گے؟ ایک بٹا تین، فہم شرکاء فی الثلث، وہ ماں کو ایک بٹا چھ ملے گا. تو ہم نے ایک بٹا چھ اور بڑھا دیا ہے پچھلی مثال پہ، ایک بٹا چھ جو بڑھا دیا ہے تو آٹھ سے نو ہو جائے گا، تعول الى تسعة. چوتھی مثال، فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت العشرة، اب جو بہنیں ہیں لغير أم، سگی بہن ہو یا باقی طرف سے سوتیلی بہنیں ہو، ایک جگہ دو کر دیں آپ مثال میں، تو آدھے سے دو بٹا تین ہو جائیں گی، کیونکہ ایک بہن ایک بٹا دو لے گی نا، اگر دو یا دو سے زیادہ ہو تو دو بٹا تین، تو تعول الى عشرة. یہ مثالیں ہیں کس چیز کی؟ عول کی، اگر اصل مسئلہ چھ ہو. اچھا، وإذا كان بنتان، اگر دو بیٹیاں ہوں، وأم وزوج، عالت من ثنتي عشرة إلى ثلاثة عشرة، اگر دو بیٹیاں ہوں اور ماں ہو اور خاوند ہو. اب دو بیٹے ہیں دو بٹا تین، ماں ہے اولاد کے ساتھ ایک بٹا چھ، ماں ایک بٹا چھ، خاوند کیونکہ اولاد ہے تو ایک بٹا چار، تو ٹوٹل جو ہے اصل مسئلہ بارہ سے ہے، اور کیونکہ اس حصے بنتے ہیں تیرہ، تو بارہ جو ہے وہ عول کرتے تیرہ کی طرف. چھٹی مثال، فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، اور اس کے ساتھ اب باپ کو شامل کر دیں تو ماں ایک بٹا چھ اور باپ کو ایک بٹا چھ الگ سے ملے گا. تو اسی صورت میں جب ایک بٹا چھ بڑھا دیں گے تو تیرہ سے پندرہ کی طرف عول کر جائے گا، کیونکہ دو ہی سے باپ کے بڑھ جائیں گے نا، بارہ سے دو، بارہ کے دو ہی سے کتنے بنتے ہیں؟ بارہ کے جو چھٹا حصہ ہے، سوری، بارہ کا چھٹا حصہ دو بنتے ہیں. جب باپ کو ایک بٹا چھ ملے گا، باپ کو شامل کر دیا آپ نے، تو دو حصے بارہ میں سے ملیں گے، تو تیرہ کتنا ہو جائے گا؟ پندرہ ہو جائے گا. فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأما، اور اگر پیچھے چھوڑ جاتا ہے شخص جو مر جاتا ہے دو بیویاں، دو بہنیں ماں کی طرف سے اور دو بہنیں ماں کی طرف سے علاوہ، یعنی سگی بہن ہو یا باقی طرف سے سوتیلی بہن، وأما اور ماں بھی، عالت الى سبعة عشر، تو اس میں آپ نے کیا شامل کر دیا ہے؟ دو حصے اور شامل کیے ہیں. کون سے دو حصے شامل؟ یعنی پندرہ سے اب سترہ ہو جائے گا. دو حصے کون سے شامل کیے ہیں؟ اخت لوم تھی نا، اختین لوم، ایک بٹا چھ سے کتنا ہو گیا؟ ایک بٹا تین ہو گیا، شرکا فی الثلث ہو گیا نا، تو جب دو ہو گئی ہیں تو ایک بٹا چھ ایک اور حصہ شامل ہو گیا ہے، تو اس میں سترہ ہو گئے ہیں. اچھا، آخری مثال جو ہے، فإن كان أبوان وبنتان وزوجة، اب بیوی ہے، ماں باپ ہے اور دو بیٹیاں ہیں. بیوی، شخص مر گیا ہے، ایک بیوی ہے، ماں باپ بھی ہیں، دو بیٹیاں بھی ہیں. یہ اکثر مسئلہ ہوتا ہے، یہ عول سب سے بڑا عول ہے، ستائیس والا. کیسے؟ اب ماں باپ کو ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ، دو بیٹے ہیں دو بٹا تین، ٹھیک ہے، اور بیوی کو ایک بٹا آٹھ کیونکہ اولاد ہے، دو بیٹیاں ہیں. اب قاعدہ کیا کہتا ہے؟ اگر ایک گروپ کا ایک بٹا آٹھ ہو تو دوسرے گروپ میں کوئی بھی ہے تو کتنا ہوگا؟ اصل مسئلہ چوبیس، تو اصل مسئلہ چوبیس ہے. اب دیکھیں چوبیس کیسے ہم تقسیم کریں ان پہ. چوبیس میں سے اگر ہم ایک بٹا چھ دیتے ہیں باپ کو، کتنی بنتے ہیں؟ چار. ماں کو ایک بٹا چھ چار، آٹھ ہوئے. دو بیٹیوں کو دو بٹا تین، سولہ، سولہ اور نہیں ٹھہرے، چوبیس ہو گئے، سولہ اور آٹھ چوبیس ہو گئے، اور کتنے بچتے ہیں؟ ایک بٹا آٹھ، آٹھواں حصہ، کتنے بنتے ہیں چوبیس میں سے؟ تین. تو 24 اور 3 27، اصل مسئلہ 24 سے تعول الى 27، یہ اول کا مسئلہ ہے جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے. اور ہمارا دوسرا تیسرا درس ہے، ٹیبل پہ راکھ بھی دے تب بھی شاید مشکل ہو رہی ہے، اب اس سے بڑا میں آسانی نہیں کر سکتا، اللہ آسانی کرے سب کے لیے. آپ یاد کریں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ.
سب میں تو شیخ جیسے پہلے سمپل طریقے سے جو نکل رہا ہے اس سے اتنا بڑھا دینا جو بچ گیا ہے، جو فرسٹ رو آف دا ٹیبل ہے یہ تو ہمیں مل جا رہا ہے،
یہ
تو مل جا رہا ہے اس کو یاد رکھنے سے، پہلے والے کو یاد رکھنے سے یہ مل رہا ہے.
جب یہ ملے گا تو یہ بن جائے گا،
اس سے جو بچ جاتا ہے
بچ نہیں، جب آپ لکھتے ہیں
ملٹی پلائی کر دیتے ہیں،
ملٹیپل نہ کریں، اسی میں ایڈ کر لیں، اب یہی مل جائے گا آپ کو. اب یہ ٹیبل جو بنا ہے دیکھیں اس میں، اب جب اس کو اس طریقے سے لکھیں گے نا، اپنے اوپر 6 لکھ دیا ہے، اصل مسئلہ اگر برابر ہوتا تو دوسرے کالم کی ضرورت نہیں ہمیں 8 والے کی، یہ 8, 9, 10 کا ایکسٹرا کالم جو لکھا ہے نا، یہ کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ یہ اول کا ہے. اصل مسئلہ اگر برابر کا ہو نا اور اس میں اول نہ ہو تو ٹیبل میں یہ صرف اوپر اصل مسئلہ لکھتے ہیں اور نیچے پھر اس کے حصے لکھتے ہیں بس. اور یہ جب میں آگے مثال دوں گا انشاءاللہ کہ اصل مسئلہ کیسے نکال ٹیبل لکھیں گے اس کے اوپر، پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ کتنا آسان ہے. اور سب سے مشکل اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو گیا، آگے انشاءاللہ آسان ہوگا، مشکل نہیں ہے. آخری مسئلہ جو اس میں پوائنٹ نمبر 478 شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ الْفُرُضُ أَقَلُّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ عَاصِبٌ رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. اور اگر جو اصحاب الفروض ہیں، جو فروض ہیں، جو حصے ہیں، مسئلے سے کم ہو، ولم يكن معهم عاصب، ان کو عاصب نہ ہو ان کے ساتھ، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، جو حصہ بچ جاتا ہے وہ واپس دے دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے ان کو جو اہل فرائض ہیں، اپنی اسی تناسب سے جو ان کا حق ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے یہ اول کا اپوزٹ ہے، الٹ ہے. اول میں کیا ہوا کہ حصے بڑھ گئے اور حصے اور جو اصل حصہ تھا وہ کم ہے، یہاں پر الٹ ہے، حصہ خود بچ گیا ہے، جو حصہ لینے والے ہیں وہ کم ہے، حصہ بچ گیا ہے. اور عاصب قاعدہ کیا ہے، فما بقیا فاول رجل ذکر، جو حصہ بچ جاتا تو پھر وہ عصب لے جاتے ہیں، اب عاصب نہیں ہے تو باقی حصہ کس کو ملے گا؟ انہی کو واپس ملے گا جو صحاب الفروض ہیں، اسی ریشو سے ملے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص مر گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ماں ہے اور ایک بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے، ماں کتنے لے گی؟ بیٹی ہے نا یار، کیا ہو گیا؟ ماں کو 1/6، بیٹی کو آدھا، کیونکہ ایک بیٹی ہے. کتنا ہوا؟ کتنی بچا ہے؟ جو بچا ہے وہ کہاں جائے گا؟ 1/3 بچا نا، کہاں جائے گا؟ انہیں دونوں سے تناسب سے. کس تناسب سے؟ جو 1/3 بچا ہے 1/3، وہ اس کا چھٹا حصہ ماں کو جائے گا، اور جو آدھا حصہ ہے وہ اسے تناسب سے جائے گا، ٹھیک ہے نا. اسے کہتے ہیں الرد، کیونکہ اس میں کوئی عاصب نہیں ہے. اگر اسی مثال میں ماں ہے اور اس میں ایک بیٹی ہے، اگر اس میں چاچا ہوتا باقی چاچے کا ہے، باپ ہوتا تو باپ کا ہے، ٹھیک ہے نا، بھائی ہوتا تو بھائی کا ہے، اگر بھائی بہن ہوتے تو لذکر سے حضر ان سے ہی دو اسے بھائی کے ایک حصہ بہن کا، کیونکہ عاصب ہیں یہ. تو اسے کہتے ہیں الرد. رد ہاں، اول کو الٹ ہے، اول کو الٹ. دوسری شرط یہ کہ عاصب نہیں ہونا چاہیے، اول میں عاصب ہو سکتا ہے، اول میں دیکھے عاصب ہو سکتا ہے. بنی مثال میں چاچا کب شامل کر دیں، چاچا کیا لے گا؟ بچے گا تو کچھ لے گا، وہ تو پہلے سے کم پڑ گیا، یہی ہے نا. تو اول میں عاصب ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن رد میں عاصب کا نہ ہونا شرط ہے. اگر عاصب موجود ہے تو رد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی سارا لے لے گا نا باقی نا، ٹھیک ہے نا.
جو بچہ وہی کس کو جائے گا؟
انہیں کو جائے گا جو اصحاب فرائض ہیں اسی تناسب سے. میں نے تو کہا ہے ماں ہے اور بیٹی ہے،
جی جی،
تو ماں کو 1/6، بیٹے کو 1/2 مل گیا، باقی 1/3 کس کو ملے گا؟ انہیں کو واپس ملے گا اسی تناسب سے.
اسی تناسب سے کیا مراد
ہے؟ جو اس کا حق ہے 1/6، 1/2، اس کے ڈیوائڈ اسی طریقے سے کرنا پڑے گا. اچھا پوائنٹ نمبر 479 ایسا فرماتے ہیں فین عدم اصحاب الفروض والعصبات, اگر اصحاب فروض عصبات باقی نہ ہو معدوم ہو, ورث ذو الارحام, تو جو ذو الارحام وہ وارث بنیں گے, وہم ما سوى المذکورین وينزلون منزلة من ادلوا به, اور وہ نازل ہوتے ہیں ان کی طرف سے جن کی طرف سے حصے دار ہیں. اچھا اب آتے ذو الارحام, میں نے پہلے بتایا تھا جو نانا ہے ماما ہے بھانجا ہے یہ وارث نہیں ہوتے, یہ ذو الارحام ہے, ان سے جو رشتہ ہے وہ سحر کا نہیں ہے, ایک سحر کا ہوتا ہے جو باپ دادا اور صلب کا رشتہ ہوتا ہے. اب بیٹے کی شادی ہو یہ یا بہن کی شادی ہو کسی اور جگہ پہ, جو اس کا خاوند ہے یا بیٹے کا جو خاوند ہے وہ وارث نہیں ہوتا, نہ اس کے اولاد وارث ہے, کیونکہ اولاد اگرچہ بیٹی کی ہے اور وہ دوتا جو ہوتا ہے پوتا تو وارث ہے بیٹے کا بیٹا, اور بیٹے کا بیٹی بھی وارث ہوتی ہے پوتی جو ہوتی ہے, لیکن جو بیٹی کا بیٹا اور بیٹی وہ وارث نہیں ہوتی, اس کا خاوند وارث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ماما جو ہے ماں کا بھائی, ماما جسے کہتے ہیں, یا خالہ, وہ یہ سب وارث کیوں نہیں ہے, یہ سب ذو الارحام ہیں. اب قاعدہ یہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں اگر ذو اصحاب الفروض نہ ہو عصبات بھی نہ ہو, ایک شخص مر گیا ہے اور اس کی ایک خالہ ہے اور ایک بھانجا ہے, اب کیسے تقسیم ہوگا, یہ کیا ملے گا کہ نہیں ملے گا ان کو, یہ اصحاب فروض میں سے نہیں ہے عصبات میں سے بھی نہیں ہے, یہ ذو الارحام میں سے یہ وارث بنیں گے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6, اور جو اولو الارحام ہیں وہ ایک دوسرے کے حقدار ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں, پہلے ان کو حق نہیں دیا جاتا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس فرمان کے بعد جو ہے ان کو بھی حق دینا جو ہے وہ شریعت میں یہ حکم آ گیا ہے, اور ترتیب جو ہے وراثت کے تقسیم کی جو ہے وہ سب سے اصحاب الفرائض ہیں, اگر ان میں سے کچھ بچا تو عاصب کو ملے گا, نہیں تو یہی حقدار ہیں سارے, اور پھر جو بچا تو اہل عصبات کا ہے, اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ذو الارحام جو ہے ان کو ملے گا, بشرطے کہ اصحاب فروض بھی نہ ہو. ابھی میں نے کہا رد میں کیا تھا, اصحاب فروض ہیں عصبات نہیں ہیں تو رد ہو جائے گا, مسئلہ بچ گیا نا, ماں ہے اور بیٹی ہے, ایک بٹا چھ ایک بٹا تو باقی انہیں کو واپس آئے گا, ماما کو جائے گا نہیں جائے گا ماما کو, کیونکہ یہ اصحاب اولو الارحام ہیں, یہ کب وارث ہوتے ہیں جب اصحاب الفروض نہ ہو عصبات بھی نہ ہو, رد میں کبھی ان کو رد ہوتا ہے عاصب کو, عاصب نہیں ہے تو اہل فروض کو واپس یہ اسی تناسب سے واپس ملے گا, اولو الارحام جو ہے یہ ان کو تب ملتا ہے جب اصحاب الفرائض نہ ہو اور نہ ہی عصبات ہو. پوائنٹ نمبر 480 ومن الوارث له فماله لبيت المال يصرف المصالح العامة والخاصة, اور جس کا کوئی وارث نہیں ہے تو بیت المال اس کا وارث ہے, اس کا مال بیت المال میں جائے گا جو مصالح عامہ اور خاصہ میں استعمال ہوگا, اب حکومت جو ہے وہ اس کو استعمال کرے گی. اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ دور حاضر کا جو پہلی بات کہ بیت المال ہے بھی سے کہ نہیں ہے, یہ بڑا ایک معمہ ہے دور حاضر میں, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. بہرحال جس کا کوئی وارث نہیں جو حکومت پھر جو ہے ظاہر پراپرٹی وغیرہ جو ہے پھر اسی کی ہوگی نا, جس کی زمین پر آپ نے وہ لیا ہے تو یہ حکومت کی ہی ہے, کوئی بھی ہو کس کو دیں گے آپ, کیا کریں گے آپ, کوئی وارث نہیں ہے, نہ فرائض ہیں نہ عصبات ہیں اور نہ ہی الارحام ہیں, کہاں جائے گا کون وقف کرے گا, وہ تو مر گیا ہے وقف ہی نہیں کیا, مجھے پتا کہ بعض ملکوں میں اگر کوئی اس کا کوئی ہے نہیں, وہ تو ہے کیا وہ پھر وہ بورڈ لے لیتا ہے گورنمنٹ کی, اس کی اجازت ہے نہیں, وصیت کچھ نہیں کیا نہیں, یہ تو مر گیا اس کو وہ تو وقف الگ چیز ہے, وصیت کر گیا تو الگ بات ہے, یہ وصیت بھی نہیں کیا بندہ مر گیا ہے تو کون اس کا وارث ہے پھر, تو ٹھیک ہے نا, تو پھر وہی بیت المال ہے. پوائنٹ نمبر 481 وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ تَعَلَّقَ بِتَرِكَةِ أَرْبَعَةِ حُقُوقٍ مُرَتَّبَةٍ, جب انسان مر جاتا تو اس کے جو طریقہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے اس کے چار حق مترتب ہوتے ہیں, سب سے پہلا اولوہا مؤن التجہیزی, جو اس کے کفن دفن کا جو خرچ ہے وہ اس میں سے لیا جائے گا. یہ پہلے درس میں بیان کر چکا تھا, ابھی اس باب کے آخر میں یہی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. شیخ صاحب نے یہاں پہ اس آخر میں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جب انسان مر جاتا ہے, جو اس کا ترکہ چھوڑ جاتا ہے مال وراثت, وراثت کی تقسیم سب سے آخر میں ہے. لیکن ہمیں صرف یہی یاد ہے, باقی ہمیں چیزیں یاد نہیں ہوتی. یہ چار چیزیں آپ کے مال سے تعلق رکھتی ہیں مرنے کے بعد. سب سے پہلے کفن دفن ہے. ہاں اولاد خود کرنا چاہے, بہن بھائی کرنا چاہیں, کوئی اور دو سباب سے کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن جو حق بنتا ہے وہ آپ کے اپنے جو ترکہ جو پیسہ چھوڑے اسی میں سے ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کی دلیل میں میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں یہ فرمایا جو جس جو احرام کی حالت میں تھا اور اونٹنی سے گرا تھا, تو فرمایا اغسلوا وکفنوه فی ثوبین ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فنبعث یوم القیامۃ ملبیا, متفق علیہ حدیث میں. تو اس میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے حدیث کے شرح میں کہ اس میں جو ہے کفن جو ہے وہ دین پہ قرض پہ مقدم ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی دین ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ اس کو کفن جو ہے نا, اس کو یعنی اس کے اپنے کپڑوں میں اس کے کفن دینا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کا جو بھی کفن دفن کا معاملہ ہے سب سے پہلے اس کے حساب سے, اس کے طریقے میں سے ہوگا, باقی جو ہے قرض ہے باقی چیزیں بعد میں. تو سب سے پہلا جو حق ہے اس کے مال میں وہ اس کے کفن دفن کا ہے. دوسرا جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم الدیون الموثقۃ والمرسلۃ من رأس المال, جو رأس المال میں سے جو اس کے قرض ہے, چاہے موثقہ ہو جس کا یعنی ریٹرن ہو اور توثیق شدہ ہو, یا وہ جو اس نے کسی کو دینے ہو بغیر کسی توثیق کے, اگر قرض اس پہ اوپر ہے تو اس نے قرض دینا ہے. تو دوسرا یہ ہے اس کے مال سے قرض کی ادائیگی ہوگی. تیسرا ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلث الاجنبی, پھر اگر اس نے کوئی وصیت چھوڑی ہے تو پھر اس کی وصیت پر عمل ہوگا بشرط یہ کہ اجنبی کے لیے, بشرط یہ کہ ہاں تیسرے حصے اس سے کم ہو. اگر تیسرے حصے سے زیادہ کسی نے کوئی وصیت کی تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اس کو اگر کسی نے آدھا مال دے دیا ہے یا دو تہائی دے دیا ہے تو ایک تہائی اس کو کم کر کے ایک تہائی تک لیا جائے گا, اگرچہ مرنے والے کی وصیت اس سے زیادہ تھی, لیکن شریعت مقدم ہے مرنے والے پر, شریعت سمجھ کو کوئی حیثیت نہیں ہے. مال بھی اس کا ہے لیکن قانون رب کا ہے, حکم فیصل رب کا ہے سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث الثلث کثیر, ایک تہائی حصہ وہ بھی زیادہ ہے سبحان اللہ. تو جو اجنبی ہے, اچھا یہ کیوں فرق اجنبی, کیونکہ لا وصیت لوارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس لیے اجنبی فرمایا, یعنی جو وارث نہیں ہے کوئی اجنبی ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں. اور اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار نہ ہو. میں مثال کے طور پہ اگر آپ کا بھائی جو ہے آپ کے اولاد موجود ہے تو اولاد کے ہوتے ہوئے آپ کے بھائی وارث نہیں ہوتا, تو کیا کوئی شخص بھائی کو ایک تہائی حصے یا اس سے کم دے سکتا ہے کیونکہ وارث نہیں ہے؟ تو وصیت آپ بھائی کے لیے کر سکتے ہیں, بہن کے لیے کر سکتے ہیں, ذو الارحام کے لیے کر سکتے ہیں جو وارث نہیں ہے, ماما کے لیے, بھانجے کے لیے, کسی کے لیے, نانا کے لیے جو وارث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو لا وصیت لوارث, وصیت اگر ہو تو وصیت بھی اسی مال سے نکالی جائے گی. پھر چوتھے نمبر پہ جو ہے ثم الباقی للورثۃ المذکورین, جو باقی ہے وارثوں کے لیے ہے. المذکورین جن کا ذکر کیا گیا, وارث کون ہیں؟ جو پورے باب میں پوری کتاب میں پہلے پڑھ چکے ہیں یہی وارث ہیں. واللہ اعلم. حج کا نہیں یہی ہے, حج کے اس میں نہیں ہے. اگر کوئی حج جسے نہیں کیا اگر فرض نہیں اس کے فرض, اگر اسے زندگی میں نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ہاں وصیت کی ہے تو اس کے اولاد کرے, ہاں اگر نہیں کی تو زندگی اسے خود نہیں کیا تو اس کے اولاد کرنا چاہے تبرعن تو کر سکتی ہے.
اچھا ان کے مال میں سے کر رہا
ہے, اس کے مال میں سے اولاد خود دے دینا چاہے تو مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بعض اور بڑی پیاری بات کہتے ہیں, کسی جس شخص زندگی میں اسے نے خود نہیں کیا ہے تو اس کے علاوہ اسے کرے گا تو اس کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ یار آپ خطرے میں رکھا نا اپنے آپ کو, اگر مستطیع بھی تھا, استطاعت بھی تھی, طاقت بھی تھی اور خود نہیں کیا, اگنور کرتا رہا, لاپرواہی سے کام لی, غفلت سے کام لی, اور پھر رات جا کے اس کی طرف سے حج کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ کی مرضی ہے. لیکن جس نے اپنے آپ کو اس فریض سے محروم کیا بغیر کسی عذر شرعی کے, وہ بڑے خطرے میں ہے. ہاں اگر کوئی جس کے پاس عذر شرعی ہے وہ نہیں کر سکا, مستطیع نہیں تھا, پھر اس کے اولاد کرنا چاہتا تو اس کا تو ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ, انشاءاللہ اس کو اجر بھی ملے گا, اس کا حج بھی ہو جائے گا. ہم بات اس کی کر رہے ہیں, دنیا کے سفر کر چکا ہے, دنیا کو پتہ نہیں کہاں چھان لیا, امریکہ تک, یورپ تک, یونان تک, کہاں تک گیا ہے, صاحب استطاعت بھی ہے لیکن حج کی توفیق نہیں ہوئی ہے. اب کہیں کہ یہ شخص جو اس کے لیے طرف سے اولاد کر لے کر لے, اچھی بات ہے, کسی کو منع تو نہیں کر سکتے, لیکن کیا اس کو وہی اجر ملے گا جیسے اس نے خود کیا ہے؟ ایک بڑے خطرے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اگر کوئی شخص زندگی میں کسی وارث سے محروم کر گیا ہے تو وہ زندگی میں نہیں نہیں آپ ہبہ کی بات کر رہے ہیں, تحفے کی بات کر رہے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وصیت مرنے کے بعد ہوتی ہے.
میں نے اپنے وارثوں کو محروم کر دیا, کسی اور کو دے دی ساری.
تو اس میں بتا رہا ہوں نا, یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا مال جو ہے آپ
دے گیا زندگی میں,
میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں دے سکتا نا. اس کے لیے بھی میں نے بتایا اسی کہتے ہیں ہبہ, ہبہ کا باپ پہلے گزر چکا ہے. اور ہبہ جو عطیہ یا جو ہبہ ہوتا ہے اس کی شرطیں ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو گفٹ میں دینا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ سارا مال نہیں دے سکتے. آپ کوئی بڑا اولاد کو بھی آپ سارا مال نہیں دے سکتے, کسی اور کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو یہ تو گناہ ہے نا. اگر آپ اولاد کو اس میں سے ایک کو دے دیں تو باقی محروم کرتے ہیں تو گناہ ہے. تو اس لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے. بعض لوگ اپنے بچوں سے تنگ ہوتے ہیں, بچے خیال نہیں رکھتے, پرواہ نہیں کرتے, تو کیا بدلہ لیتا ہے؟ ہاں آگ کر دیتا ہے. آگ شرائن کو بھی اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے آگ کرنے کا, پتہ ہے؟ یہ بعض قوانین میں موجود ہے یہ, لیکن شرعن اس کا کوئی حیثیت نہیں. اگر باپ لکھ بھی دیتا ہے میرے فلان بیٹے جو نا فرمان ہے اسے میں نے آگ کر دیا ہے یعنی وراثت سے محروم کر دیا ہے, کوئی اس کی حیثیت نہیں اس پیپر کی. اس کو مالی وراثت اپنا حصہ پورا ملے گا دوسرے بھائی بہنوں کے ساتھ. اس لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مالی وراثت کا والدین سے حسن سلوکی سے جوڑا نہیں ہے. جو اچھا سلوک کرتا ہے ملے گا, زیادہ کم ملے گا. جو اچھا بیٹا ہے, جو فرما بردار ہے اس کو زیادہ ملے گا, جو کم ہے اس کو کم ملے گا, نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ بے والدین احسان, احسان تم نے کرنا ہے چاہے پھوٹی کوڑی بھی نہ چھوڑے والدین, کچھ بھی نہ ہو, احسان تب بھی فرض ہے. اگر زیادہ مال چھوڑے تب بھی فرض ہے, اور سب اولاد پر فرض ہے, برابر کا فرض ہے. اور بیٹوں کا زیادہ حق ہے بیٹیوں سے, کیونکہ عندک کا لفظ ہے, عندک ہی نہیں ہے تمہارے پاس, اے نر جو بیٹا ہے تمہارے پاس, اگر تمہارے والدین بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو تمہارے پاس بیٹی کا لفظ نہیں ہے اس میں. جبکہ بیٹی بھی کبھی اس میں فرض ہے کہ والدین کے حسن سلوکی کرے, ان کی دیکھ بھال کرے, ٹھیک ہے نا, لیکن بیٹے کا اس میں زیادہ حق ہے. زندگی میں اگر اس نے زندگی میں اگر دے دیا ہے تو وہ دے نہیں سکتا ہے, وہ واپس لے لے.
اگر دے دیا شیخ زندگی میں اس نے اپنے اولاد کے بجائے اس نے دے دیا فی سبیل اللہ دے دیا,
نہیں وقف اور چیز ہے. فی سبیل اللہ کی بات نہ کریں, آپ ٹاپک چینج کر رہے ہیں. شرعاً ہر چیز کا الگ الگ حکم ہے. ہبہ میں دیا الگ ہے, اللہ کے راستے میں دیا یہ وقف ہے, یہ الگ ہے. علماء کے وقف اور مال بھی دے سکتے ہیں آپ وقف میں, وقف جو وقف اللہ کے راستے میں اور ہے, بعض علماء کے قول موجود ہے. جبکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے وارثوں کو محروم نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو دینے والا آتا ہے لوڑنے سے زیادہ بہتر ہے. اپنے اولاد کو آپ اسے بھکاری نہ چھوڑیں, یہ محتاج نہ چھوڑیں. الغرض یہ بہت لمبی بحث ہے, بعد ہم باہر نکل جائیں گے, اس کو پورا کرنے دے. بارک اللہ فیک. پوائنٹ نمبر 482 اسباب الارث ثلاثۃ, اور جو وراثت کے جو اسباب ہیں وہ تین ہیں. نمبر 1 النسب, نمبر 2 النکاح الصحیح, نمبر 3 الولاء. سب سے پہلا نسب ہے, یعنی وارث وہ جو آپ کے نسب سے ہوگا وہ وارث بنے گا. اور اس کی دلیل میں جو نسب سے ہیں وَلُوَ الْحَامِ بَعْضُمْ أَوْلَ بَعْضُ فِي كِتَابِ اللَّهِ, جو الْحَامِ جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ رکھتے ہیں. اور جتنی بھی آیات ہیں اولاد کے تعلق سے وہ سب اس میں شامل ہیں. اور باپ کے تعلق سے جو ہیں جو نسب سے رشتہ ہوتا ہے وہ سب اس میں شامل ہیں, اسبات اس میں شامل ہیں کیونکہ وہ بھی نسب سے تعلق ہے. وہ نکاح الصحیح, وہ صحیح نکاح ہو, جیسے بیوی والکم نصف متا رکھا ازواجکم, تو بیوی اور خاوند دونوں وارث ہوتے. اس میں وجہ کیا ہے؟ نکاح الصحیح, صحیح نکاح ہو. اگر صحیح نہیں ہے, نکاح کی شرطیں پوری نہیں ہیں, فاسد نکاح ہے, تو وہ وارث نہیں ہوتی, جو بیوی نہیں ہوتی وارث نہیں ہوتی. نمبر 3 الولاء, الولاء کہتے ہیں جو آزاد کرنے والا شخص ہو. جس نے کسی غلام کو آزاد کیا ہے زندگی میں اور پھر وہ غلام مر گیا ہے جس کو اس نے آزاد کیا ہے, اور اس کے کوئی اور وارث نہ ہو, تو جو اس کا آقا تھا پہلے وہ اس کا وارث بن جاتا ہے. اگر کوئی اور وارث نہ ہو اس ترتیب سے جو ہم نے بتایا ہے, یعنی نہ تو اس کا کوئی اصحاب فروض میں سے ہے, نہ اصوات میں سے ہے, کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر اولو الارحام سے پہلے اس کا حق ہے. اولو الارحام سے پہلے اس کا حق ہے جس نے آزاد کیا ہے, اسے ولا کہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 483, وہ موانع ثلاثۃن, اور اس کے جو موانع ہیں وہ تین ہیں, وراثت کے جو موانع ہیں وہ تین. نمبر ایک القتل, قتل کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس لقاتل میراث, قاتل کی کوئی میراث نہیں. اس میں ضعف پایا جاتا ہے حدیث میں, لیکن جو صحیح دلیل ہے اجماع ہے, جو قاتل وارث نہیں ہوتا اس پر اجماع ہے. یعنی جس نے کسی کو قتل کیا ہے اور وہ اس کا وارث ہے تو شبہ یہ ہوتا ہے اس نے وراثت کے مال کو اسے قتل کیا ہے, اس لیے وہ وراثت کے مال سے محروم کر دیا جائے گا. بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے یا بھائی نے بھائی کو قتل کیا, جب اس کا وارث بن سکتا ہے, کوئی اولاد نہ ہو تو وارث بن سکتا ہے, اس نے قتل کر دیا تاکہ اس کے مال وراثت سے اس کا حصہ لے, تو یہ محروم ہو جائے گا, محروم کر دیا جائے گا وراثت سے. یہ قاعدہ ہے. دوسرا ہے ورق, غلامی جو ہے, غلام جو ہے وہ وراثت کمال نہیں لے سکتا, اور اس پر بھی اجماع ہے. اور تیسرا جو اختلاف الدین, دین اگر مختلف ہو, یعنی جو کافر ہے مسلمان کا وارث نہیں بنے گا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا, جیسے کسی متفق علیہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم, لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم, کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے. اگلے درس میں یہاں پہ رکتے ہیں, ایک مراجعہ ہوگا اور آخری پوائنٹ میں پڑھوں گا, کیونکہ آخری پوائنٹ ہے. ایک مراجعہ ہوگا جلدی سے, آپ کو وہ جو پیپر دینا وہ بھی دے دیا جائے گا, اور اگلے دو درس ہم مراجعہ کریں گے, پھر اگلے جو باب ہے اس پہ رہ جائیں گے تیسرے درس کے بعد. ہمارے جو اگلے دو درس ہیں اس میں ایک تو آخری پوائنٹ کی شرح کریں گے انشاءاللہ, اور پھر دو درسوں میں جو ہے نا پریکٹیکل مثالیں لیں گے, ڈسکشن ہوگی, اور انشاءاللہ ہم سب جو ہے نا ادھر بیٹھ کے یاد کر لیں گے آسانی سے. اور اگلے درس میں آپ کو پیپر بھی دے دیجیے گا پرنٹڈ, اس میں دلیل کے ساتھ کون اصحاب الفروض ہیں اور کب کون کتنا لے گا, صرف اپنے یاد کرنا ہے آسانی کے لیے, اور دو درس اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکشن میں لگائیں گے تاکہ مسائل زیادہ آسان ہوں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.